سورہ حجر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 99 آیات ہیں۔ سورہ حجر کے مضامین۔ مفسرین میں مشہور قول کی بنا پر سورہ حجر مکی سورتوں میں سے ہے۔ تاریخ القرآن میں فہرست ابن ندیم سے منقول ہے کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ میں نازل ہونے والی 52ویں سورت ہے۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس کی 99 آیات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت سے بالکل وہی پہلی سورتوں والا آہنگ و روش اور لب و لہجہ منعقد ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہم کہہ چکے ہیں مکی سورتیں زیادہ تر معارف اسلام میں سے، بالخصوص توحید، معاد اور مشرکوں، گناہگاروں اور ظالموں کو ڈرانے جیسے موضوعات پر مشتمل ہوتی ہیں، اور ان کے لیے تاریخ کے عبرت آمیز دروس سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے سورہ کے مضامین کو ان 7 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 1. وہ آیات کے جو مبدائے عالم ہستی کے بارے میں ہیں اور اسرار فطرت کے مطالعہ کے ذریعے اس پر ایمان لانے سے مربوط ہیں۔ 2. وہ آیات کے جن میں معاد و قیامت کا تذکرہ ہے اور جو بدکاروں کے لیے عذاب و سزا سے مربوط ہیں۔ 3. وہ آیات جو قرآن کی اہمیت اور اس آسمانی کتاب کی عظمت کے بارے میں ہیں۔ 4. وہ آیات کے جو آدم کی پیدائش، شیطان کی سرکشی اور اس کے انجام کے بارے میں ہیں، تمام انسانوں کے لیے ایک تنبیہ اور صدائے بیدار باش کی حیثیت رکھتی ہیں۔ 5. وہ آیات کہ جو اس مذکورہ تنبیہ کی تکمیل کے لیے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام کی قوموں کی سرگزشت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ 6. وہ آیات کے جن میں انذار و بشارت ہے، مؤثر پند و نصائح ہیں، سرکوب کر دینے والی تحدیدیں ہیں اور جاذب نظر تشویقیں ہیں۔ 7. وہ آیات کے جن میں پیغمبر اسلام کو قیام و مقابلے کے لیے کہا گیا ہے، مخالفین کی شدید مقابلے میں ان کی دلجوئی کی گئی ہے، خصوصاً جبکہ یہ سازشیں ماحول مکہ میں بہت زیادہ خطرناک تھیں۔ اس سورہ کا نام اس کی آیت نمبر 80 سے لیا گیا ہے جو اصحاب حجر، قوم صالح کے بارے میں ہے، کیونکہ اس سورہ میں 5 آیات اصحاب حجر کے بارے میں ہیں، اور یہی وہ سورت ہے کہ جو قوم صالح کا تعارف اصحاب حجر کے عنوان سے کرواتی ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ آیات 80-84 میں آئے گی۔ آیات 1-5۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
بنام خدا رحمان و رحیم۔
الف لام را، تلك آیات الكتاب وقرآن مبین۔
الف لام را، یہ کتاب خدا اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔
ایک دن آنے والا ہے جب کفار بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔
انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، کھائیں پیئیں اور مزے اڑائیں، اور امیدیں انہیں غفلت میں ڈالے رہیں، عنقریب انہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔
وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم۔
اور ہم نے کسی قریہ کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے ایک میعاد مقرر کر دی تھی۔
ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون۔
کوئی امت نہ اپنے وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ تفسیر: بے بنیاد آرزویں۔ اس سورہ کی ابتدا میں پھر ہمیں حروف مقطعات الف لام را کا سامنا ہے۔ یہ حروف واضح کرتے ہیں کہ آسمانی کتاب کہ جو ساری نوع انسانی کے لیے سعادت کا راستہ کھولنے والی ہے، انہی سادہ سے حروف الف با سے ترتیب پائی ہے۔ اس کا خام مال وہی ہے جو تمام افراد بشر، یہاں تک کہ 2-3 سالہ بچے کے اختیار میں بھی ہے۔ یہ انتہائی اعجاز ہے کہ ایسے مصالح سے اس قسم کا بے نظیر محصول بنایا جائے۔ لہذا بلا فاصلہ فرمایا گیا ہے، یہ آسمانی کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں۔
تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔
ہم جانتے ہیں کہ تلکا دور کا اس میں اشارہ ہے، حالانکہ قاعدتاً یہاں حاضی ہی ہونا چاہیے تھا کہ جو نزدیک کے لیے اس میں اشارہ ہے، لیکن جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ عربی ادب میں بلکہ فارسی ادب میں بھی بعض اوقات کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے دور کے اس میں اشارہ سے استفادہ کیا جاتا ہے، یعنی اس کی عظمت وہ عظمت ہے کہ گویا ہم سے بہت دور آسمانوں کے فاصلے پر ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بعض اوقات ایک بزرگ شخص کی موجودگی میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آ جناب اجازت دیں تو ہم فلاں اقدام کریں۔ یہاں آ وہ کا لفظ اس کے مقام کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے، جیسا کہ نکرہ کی صورت میں قرآن کا ذکر بھی بیان عظمت کے لیے ہے۔ بہرحال کتاب کے بعد لفظ قرآن کا آنا در حقیقت تاکید کے عنوان سے ہے، اور لفظ مبین کے ذریعے اس کی توصیف اس لیے کی گئی ہے کیونکہ یہ حقائق بیان کرنے والا اور حق کو باطل سے جدا کر کے واضح طور پر پیش کرنے والا ہے۔ یہ جو بعض مفسرین نے احتمال ظاہر کیا ہے کہ لفظ کتاب یہاں تورات اور انجیل کی طرف اشارہ ہے، بہت بعید معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ جو ان واضح خدائی آیات کے بارے میں ہٹ دھرمی اور مخالفت میں اصرار کرتے ہیں۔ فرمایا گیا ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ لوگ اپنے منحوس کفر، اندھے تعصب اور ہٹ دھرمی پر پشیمان ہوں گے، اور کبھی یہ کافر آرزو کریں گے کہ اے کاش ہم مسلمان ہوتے۔
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔
جیسا کہ تفسیر المیزان میں ہے، یود دوست رکھتا ہے سے مراد پسند کرنا، تمنا کرنا اور آرزو کرنا ہے، اور لفظ لو کا ذکر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسلام کی آرزو ایسے زمانے میں کریں گے جب وہ اس کی طرف نہیں آ سکتے ہوں گے، اور یہ خود اس بات کا قرینہ ہے کہ وہ اس کی تمنا اور آرزو دوسرے جہان میں اپنے اعمال کے نتائج دیکھنے کے بعد کریں گے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے اس سلسلے میں منقول حدیث بھی بالکل اسی معنی کی تائید کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو کوئی اس طرح پکارے گا کہ تمام مخلوق اس کی آواز سنے گی، وہ کہے گا آج جنت میں ان لوگوں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا کہ جو اسلام لائے۔ نیز عظیم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے جس وقت دوزخی جہنم میں جمع ہوں گے اور مسلمانوں کے ایک گناہگار گروہ کو ان کے ساتھ رکھا جائے گا تو کفار مسلمانوں سے کہیں گے کہ کیا تم مسلمان نہیں تھے؟ وہ جواب دیں گے کہ تھے تو صحیح، تو وہ کہیں گے پھر تمہارا اسلام بھی تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہوا کیونکہ تم بھی ہمارے ساتھ ایک ہی جگہ پر ہو۔ وہ جواب دیں گے ہم نے بہت بڑے گناہ کیے تھے کہ جن کے باعث ہم اس انجام کو پہنچے ہیں۔ گناہ اور تقصیر کا یہ اعتراف اور دشمن کی وہ سرزنش سبب بنے گی کہ خداوند عالم حکم دے گا کہ ہر وہ با ایمان فرد اور مسلمان جو جہنم میں ہے اسے باہر نکالو، تو اس وقت کفار کہیں گے کہ اے کاش ہم بھی اسلام لائے ہوتے۔ مجمع البیان زیر بحث آیت کے ذیل میں۔ نیز فخر رازی نے اپنی تفسیر میں اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث نقل کی ہے، البتہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ۔ تفسیر طبری میں بھی اسی مضمون کی چند احادیث زیر بحث آیت کے ذیل میں نقل ہوئی ہیں۔ آیت کی تفسیر میں یہ احتمال بھی ہے کہ کافروں میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کا ضمیر ابھی بیدار ہے، اور جب وہ پیغمبر اسلام کی دعوت کو سنتے ہیں اور کتاب مبین کی آیات کے ان پیارے مضامین کو دیکھتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے وہ ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اور آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش ہم بھی اسلام لائے ہوتے، لیکن تعصب، ہٹ دھرمی یا مادی مفادات انہیں اجازت نہیں دیتے کہ اس عظیم حقیقت کو قبول کر لیں، لہذا وہ اسی طرح کفر اور بے ایمانی کے قید خانے میں محصور رہ جاتے ہیں۔ ہمارا ایک صاحب ایمان اور مجاہد دوست یورپ گیا تھا، وہ بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اسلام کی خوبیاں ایک عیسائی کے سامنے شمار کی۔ وہ ایک منصف مزاج آدمی تھا، اس نے جواب میں کہا میں سچ مچ تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ تم اس قسم کے مذہب کے پیروکار ہو، لیکن میں کیا کروں، میری زندگی کے حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنے مذہب سے دستبردار ہو جاؤں۔ یہ بات جاذب نظر ہے کہ بعض اسلامی روایات میں ہے کہ جس وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد آ حضرت کا خط لے کر قیصر روم کے پاس پہنچا تو اس نے خصوصیت کے ساتھ آپ کے قاصد کے سامنے اظہار ایمان کیا، یہاں تک کہ وہ رومیوں کو اس دین توحید و اسلام کی دعوت دینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ پہلے ان کی آزمائش کی جائے۔ جب اس کی فوج نے محسوس کیا کہ وہ عیسائیت کو ترک کر دینا چاہتا ہے تو اس نے اس کے قصر کا محاصرہ کر لیا۔ قیصر نے ان سے فوراً کہا کہ میں تو تمہیں آزمانا چاہتا تھا، اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد سے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارا پیغمبر خدا کی طرف سے ہے اور وہی ہے جس کے ہم منتظر تھے، لیکن میں کیا کروں کہ میں ڈرتا ہوں کہ میری حکومت میرے ہاتھ سے نکل جائے گی اور میری جان بھی خطرے میں ہے۔ مکاتب الرسول جلد 1 صفحہ 112۔ توجہ رہے کہ ان دونوں تفسیروں میں آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اور ممکن ہے آیت کا اشارہ اس جہان میں بھی کفار کے بعض گروہوں کی پشیمانی کی طرف ہو اور اس جہان میں بھی، جبکہ وہ مختلف حوالوں سے اس جہان میں لوٹ آنے کی قدرت رکھتے ہیں اور نہ اس جہان میں۔ غور کیجیے گا۔ اس کے بعد قرآن بہت سرزنش کے لہجے میں کہتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دے تاکہ چوپایوں کی طرح کھاتے پھریں، اس ناپائیدار زندگی کی لذتیں حاصل کر لیں اور آرزوئیں انہیں اس عظیم حقیقت سے غافل کر دیں، لیکن یہ بہت جلدی سمجھ جائیں گے۔
ذرهم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون۔
چونکہ یہ تو جانور ہیں جو اپنے استبل، گھاس پھوس اور مادی لذات کے سوا کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کی حرکتیں بس انہی چیزوں کے لیے ہیں۔ غرور، غفلت اور لمبی آرزوؤں نے ان کے دلوں پر اس طرح سے پردہ ڈال رکھا ہے اور انہیں اپنے میں ایسا مگن کر رکھا ہے کہ اب وہ ادراک کے حقیقت کی قدرت نہیں رکھتے۔ لیکن جب اجل کا تمانچہ ان کے منہ پر لگا، غرور و غفلت کے پردے ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹے اور انہوں نے اپنے آپ کو آستانہ موت پر یا عرصہ قیامت میں پایا، تو اس وقت سمجھیں گے کہ کس قدر غفلت میں تھے، کس قدر زیاں کار اور بدبخت تھے، اور کس طرح انہوں نے اپنا قیمتی ترین سرمایہ خود اپنے ہاتھوں گوا دیا ہے۔ بعد والی آیت میں اس بنا پر کہ کہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ مہلت اور لذائذ دنیا سے بہراوری کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں، مزید ارشاد ہوتا ہے، ہم نے کسی گروہ کو کسی شہر میں نابود نہیں کیا مگر یہ کہ وہ اجل معین اور تغیر ناپذیر دور رکھتے تھے۔
وما اہلکنا من قرية الا ولها کتاب معلوم۔
اور کوئی امت اور جمعیت اپنی اجل معین سے تجاوز نہیں کر سکتی اور نہ کوئی پیچھے رہ سکتی ہے۔
ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون۔
ہر جگہ یہی سنت الہی کار فرما رہی ہے کہ اس نے تجدید نظر، بیداری اور آگاہی کے لیے کافی مہلت دی، اس نے دردناک حوادث سے بھی دوچار کیا اور وسائل رحمت سے بھی نوازا، اس نے ڈرایا بھی اور شوق بھی دلایا، خطرے سے خبردار کرتا ہے تاکہ سب پر حجت تمام ہو جائے، مگر جب یہ مہلت تمام ہوتی ہے تو حتمی انجام انہیں آ لیتا ہے۔ دیر اور جلدی کا تربیتی مصالح کی خاطر ممکن ہے، لیکن کیا اسی حقیقت کی طرف توجہ کافی نہیں ہے تاکہ سب کے سب گزشتہ لوگوں کی سرنوشت سے عبرت حاصل کریں اور خدائی مہلت سے بازگشت اور اصلاح کے لیے استفادہ کریں؟ کیا اب بھی ہمیں بیٹھا رہنا چاہیے تاکہ گزشتہ گمراہ اور ظالم قوموں کا سا برا انجام ہمارے لیے بھی دہرایا جائے، اور بجائے اس کے کہ ہم گزشتہ لوگوں سے عبرت حاصل کریں، آنے والوں کے لیے عبرت بن جائیں؟ زمینی طور پر آخری دو آیات سے آیات قرآن میں اور خود زیر بحث صورت میں گزشتہ لوگوں کی تاریخ بیان کرنے کا مقصد واضح ہو جاتا ہے۔ ایک اہم نکتہ، لمبی آرزوئیں غفلت کا سبب ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ امید و آرزو یا عربوں کی تعبیر میں عمل انسانوں کے چرخ حیات کی حرکت کا عامل ہے، یہاں تک کہ اگر اسے اہل دنیا کے دلوں میں سے صرف ایک دن کے لیے اٹھا لیں تو نظام زندگی درہم برہم ہو جائے اور بہت کم افراد میں فعالیت، سعی و کوشش اور جوش عمل پیدا ہو۔ اس سلسلے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مشہور حدیث منقول ہے، امید میری امت کے لیے سایہ رحمت ہے، اگر نور امید نہ ہو تو کوئی ماں اپنے بچے کو دودھ نہ پلائے اور کوئی باغبان پودا نہ لگائے۔ سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ 30، مادہ عمل۔ یہ حدیث بھی اسی عمل کی طرف اشارہ ہے، لیکن حیات و حرکت کا یہی عامل جب حد سے گزر جائے اور وہ دور دراز کی آرزو کی شکل اختیار کرے تو انحراف و بدبختی کا بدترین عامل ہے۔ یہ بالکل آب بارنگ کی طرح ہے کہ جو سبب حیات ہے لیکن اگر حد سے بڑھ جائے تو غرقابی اور نابودی کا باعث ہو جائے۔ یہی وہ ہلاکت خیز آرزو ہے جس کا ذکر زیر بحث آیات میں آیا ہے اور اسے خدا و حق و حقیقت سے بے خبری کا باعث شمار کیا گیا ہے۔ یہ دور دراز کی آرزوئیں اور لمبی چوڑی امیدیں ہی ہیں جو انسان کو اس طرح اپنے میں مشغول رکھتی ہیں اور عالم تخیل میں مستغرق کر دیتی ہیں کہ انسان زندگی اور اس کے اصلی اہداف و مقاصد سے بالکل بیگانہ ہو جاتا ہے۔ ایک مشہور حدیث کے جو نہج البلاغہ میں حضرت علی سے منقول ہے، وہ بھی اس حقیقت کو وضاحت سے بیان کرتی ہے، اے لوگو، خوفناک ترین چیزیں کہ جن کا مجھے تمہارے بارے میں اندیشہ ہے وہ دو ہیں، ہوا و ہوس کی پیروی اور دور دراز کی آرزوئیں، کیونکہ ہوا و ہوس کی پیروی تمہیں حق سے باز رکھے گی اور دور دراز کی آرزو آخرت کو بھلا دے گی۔ نہج البلاغہ خطبہ 42۔ یہ حقیقت ہے کہ کتنے ہی باصلاحیت اور لائق افراد ہیں کہ جو آرزوئے دراز کے دام میں گرفتاری کے زیر اثر ضعیف اور مسخ شدہ وجود بن چکے ہیں، کہ جس کی وجہ سے نہ صرف وہ اپنے معاشرے کے لیے مفید نہیں رہے بلکہ اپنے ذاتی مفادات بھی پامال کر چکے ہیں اور ہر قسم کی ترقی اور کمال سے محروم ہو گئے ہیں۔ جیسا کہ دعائے کمیل میں ہے، طویل آرزو نے مجھے اپنے حقیقت منافع سے محروم کر دیا۔ اصولی طور پر آرزو جب حد سے گزر جاتی ہے تو ہمیشہ انسانوں کو رنج و تعصب میں مبتلا کر دیتی ہے، پھر وہ رات دن کوشش کرتا ہے اور اپنے گمان میں سعادت و خوشحالی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ اسے بدبختی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایسے افراد اکثر اوقات اس حالت میں جان دے دیتے ہیں، ان کی دردناک اور غم انگیز زندگی ان کے لیے باعث عبرت ہے کہ جو دیکھنے والی آنکھ اور سننے والے کان رکھتے ہیں۔ آیات 6-8۔
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون،
اور ان لوگوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے تو دیوانہ ہے،
لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين،
اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو فرشتوں کو کیوں سامنے نہیں لاتا ہے،
ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين،
حالانکہ ہم فرشتوں کو حق کے فیصلے کے ساتھ ہی بھیجا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی ہے۔ تفسیر: فرشتوں کے نزول کا تقاضا۔ ان آیات میں پہلے تو قرآن اور پیغمبر کے خلاف دشمنی پر مبنی کفار کے اعتراض کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا ہے، ہم یقینی قسم کھاتے ہیں کہ تو دیوانہ ہے۔
وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ،
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کے یہ الفاظ انتہائی گستاخی اور جسارت کو مجسم کرتے ہیں۔ ایک طرف تو یا ایہ الذی، اے وہ شخص کہا گیا ہے، دوسری طرف نزل علیہ الذکر کے الفاظ ہیں کہ جو انہوں نے قرآن کے استہزاء اور انکار کے طور پر کہے ہیں، اور تیسری طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون قرار دینے کے الفاظ انا اور لام قسم کے ذریعے ان کی تاکید ہے۔ جی ہاں، جس وقت حد دھرم اور بے مایا افراد ایک عظیم اور بے مثل عقل کا سامنا کرتے ہیں تو وہ اس کے ساتھ مجنون کا پیوند لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو ان کی اپنی ناتواں عقل ہی میزان ہوتی ہے، اور جو کچھ ان کی میزان میں نہ سما سکے وہ ان کی نگاہ میں بے عقلی اور دیوانگی ہے۔ ایسے افراد اپنے ماحول کے مسائل کے بارے میں خاص قسم کے تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں، چاہے وہ گمراہی میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی لیے وہ ہر تازہ دعوت کو غیر عاقلانہ دعوت قرار دے کر مقابلے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ نئی پیش آمدہ چیزوں سے وحشت زدہ ہوتے ہیں اور غلط روشوں کی سختی سے پابندی کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ دنیا پرست کے جو تمام چیزوں کو مادی معیاروں پر پرکھتے ہیں، اگر ان کا کسی ایسے انسان سے سامنا ہو کہ جو اپنے تمام مادی مفادات حتیٰ کہ اپنی جان بھی ایک روحانی مقصد کے لیے قربان کر دے، تو انہیں یقین نہیں آتا کہ وہ عاقل ہے، کیونکہ ان کے نزدیک عقل کا کام زیادہ مال و دولت، خوبصورت بیوی، پرتعیش زندگی اور ظاہری مقام و منصب کا حصول ہے۔ بالکل واضح سی بات ہے کہ اگر کسی کی فکر بس مال و دولت، عورتوں اور مقام و منصب تک محدود ہے، جو اس کے سامنے کہا جاتا ہے کہ اگر آسمانی سورج میرے ایک ہاتھ پر اور چاند دوسرے ہاتھ پر رکھ دو اور تمہارے چھوٹے سے ماحول کی بجائے تمام نظام شمسی پر میری حکومت ہو، تو بھی میں اپنی دعوت سے دستبردار نہیں ہوں گا، تو وہ یہ بات کرنے والے کو دیوانہ ہی قرار دے گا۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ یہ بے عقل افراد خدائی رہبروں کے ساتھ ایسے ایسے پیوند چسپاں کرتے تھے کہ جو بعض اوقات بالکل ایک دوسرے کی ضد ہوتے تھے، کہ انہیں دیوانہ کہتے اور کبھی جادوگر۔ حالانکہ جادوگر تو ایک خاص زیرکی اور ہوشیاری کا حامل ہوتا ہے اور عین دیوانے کا مد مقابل ہے۔ یہ لوگ نہ صرف پیغمبر کی طرف ایسی غیر عاقلانہ نسبتیں دیتے تھے، بلکہ بہانہ جوئی کے طور پر کہتے تھے، اگر سچ کہتے ہو تو پھر ہمارے لیے فرشتے کیوں نہیں لاتے تاکہ وہ تیری گفتگو کی تصدیق کریں اور ہم ایمان لے آئیں۔
لو ما تأتینا بالملائکة ان کنت من الصادقین۔
خدا تعالی انہیں جواب دیتا ہے، ہم ملائکہ کو سوائے حق کے نہیں بھیجتے۔
ما ننزل الملائکة الا بالحق۔
اور اگر فرشتے نازل ہوں اور حقیقت ان کے لیے حصے پہلو اختیار کر لے اور اس کے بعد وہ ایمان نہ لائیں، تو پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی اور وہ عذاب الہی کے ذریعے نابود ہو جائیں گے۔
وما كانوا اذا منظرین۔
ما نزل الملائکة الا بالحق کی تفسیر کے سلسلے میں مفسرین کے مختلف بیانات ہیں۔ ایک، بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو صرف بطور اعجاز حق واضح کرنے کے لیے نازل کریں گے، نہ کہ ان کی بہانہ جوئی کے لیے کہ وہ دیکھ لیں اور پھر بھی ایمان نہ لائیں۔ دوسرے لفظوں میں معجزہ کوئی بازیچہ یا اطفال نہیں کہ لوگوں کی من پسند سے رونما ہوتا رہے، بلکہ یہ تو اثبات حق کے لیے، اور جو لوگ حق کے خواہاں ہیں ان کے لیے یہ امر بقدر کافی ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام نے قرآن جیسا معجزہ ہاتھ میں ہونے کے باوجود دوسرے معجزات بھی دکھا کر اپنی رسالت کو ثابت کیا ہے۔ دو، ایک احتمال یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حق یہاں موت کے معنی میں ہے، یعنی فرشتے صرف موت اور قبض روح کے وقت نازل ہوں گے، کسی اور وقت نہیں۔ لیکن یہ تفسیر بہت بعید معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعات ہیں، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بارے میں بعض سے متعلق ہے کہ ان پر فرشتے نازل ہوئے۔ تین، بعض نے کہا ہے کہ حق سے مراد یہاں وہی آخری دنیاوی عذاب اور نابود کرنے والی مصیبت ہے، دوسرے لفظوں میں عذاب استحصال ہے، یعنی اگر فرشتے نازل ہوں اور پھر یہ ایمان نہ لائیں کیونکہ ان میں موجود ہر دھرمی کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کی نابودی بھی ساتھ ہوگی۔ آیت کا دوسرا جملہ وما کانو ازم منظرین بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے، لیکن پہلی تفسیر کے مطابق اس کا الگ نیا مفہوم ہے۔ چار، یہ احتمال بھی ہے کہ حق یہاں شہود کے معنی میں ہے، یعنی جب تک یہ افراد اس دنیا میں ہیں ان کی آنکھوں کے سامنے پردے پڑے ہیں اور یہ ایسے حقائق نہیں دیکھ سکتے کہ جو ماورائے مادہ سے مربوط ہیں۔ صرف دوسرے جہان میں عالم شہود ہوگا کہ جہاں پردے ہٹ جائیں گے تو پھر یہ فرشتگان الہی کو دیکھ سکیں گے۔ اس میں بھی دوسری تفصیل والا اشکال موجود ہے، کیونکہ قوم لوط کے بے ایمان اور گمراہ افراد تک نے عذاب پر مامور فرشتوں کو اسی دنیا میں دیکھا تھا۔ سورہ ہود آیا 81۔ اس بنا پر صرف پہلی اور تیسری تفسیر ظاہر آیت سے مناسبت رکھتی ہے، باقی رہا یہ مسئلہ کہ آیت میں ہے کہ اگر ان تمام واضح دلائل کے بعد بھی ان کے تقاضے کے مطابق حصی معجزہ پیش کیا جائے تو پھر انہیں مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ اس بنا پر ہے کہ ایسی حالت میں ان کے لیے ہر پورے معنی کے لحاظ سے اتمام حجت ہو جائے گا اور تمام بہانے ختم ہو جائیں گے، اور چونکہ زندگی کی مہلت اتمام حجت احتمال تجدید نظر اور حق کی طرف بازگشت کے لیے ہے، اور جن پر پوری طرح اتمام حجت ہو جائے ان کے لیے مہلت کوئی معنی نہیں رکھتی، لہذا ان کی عمر کے اختتام کا اعلان ہو جاتا ہے اور وہ اس سزا اور عذاب تک جا پہنچتے ہیں جس کے وہ مستحق ہوتے ہیں۔ غور کیجئے گا، آیت 9،
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون،
ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تفسیر: قرآن کی حفاظت۔ کفار نے بہت بہانہ سازیاں کیں، یہاں تک کہ پیغمبر اور قرآن کے بارے میں استہزاء کیا۔ گزشتہ آیات میں اس کا ذکر موجود ہے، اس کے بعد زیر بحث آیت میں ایک عظیم اور نہایت اہم حقیقت بیان کی گئی ہے۔ یہ بیان حقیقت ایک طرف تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کے لیے ہے، اور دوسری طرف تمام سچے مومنین کے اطمینان کی خاطر ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اس قرآن کو کہ جو مایۂ تذکر ہے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم یقینی طور پر اس کی حفاظت کریں گے۔
انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون،
ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کسی یاور و مددگار کے بغیر ہے اور وہ اس کے آفتاب وجود کو کیچڑ سے چھپا دیں گے یا اس کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں گے۔ یہ تو وہ چراغ ہے جسے حق تعالی نے روشن کیا ہے، اور یہ وہ آفتاب ہے جس کے لیے غروب ہونا نہیں ہے۔ یہ چند ایک افراد اور ناتواں گروہ تو معمولی سی چیز ہے، اگر دنیا بھر کے جابر، اہل اقتدار، سیاستدان، ظالم، منحرف، اہل فکر اور جنگ آزما جمع ہو جائیں اور اس کے نور کو بجھانا چاہیں تو وہ بھی ایسا نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ یہ کہ قرآن کی حفاظت سے مراد کن امور کی حفاظت ہے، اس سلسلے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک، بعض نے کہا ہے کہ تحریف و تغیر اور کمی بیشی سے حفاظت مراد ہے۔ دو، بعض نے کہا ہے کہ آخر دنیا تک فنا و نابودی سے حفاظت مقصود ہے۔ تین، بعض دیگر نے کہا ہے کہ قرآن کے خلاف گمراہ کرنے والی منطق کے مقابلے میں حفاظت مراد ہے، لیکن یہ تفاسیر نہ صرف یہ کہ ایک دوسرے سے تضاد نہیں رکھتی بلکہ انا لہ لحافظون کے عام مفہوم میں شامل ہیں۔ تو پھر کیوں ہم اس محافظت کو ایک گوشے میں محصور کر دیں، جبکہ یہ مطلق طور پر اور اصطلاح کے مطابق حذف متعلق کے ساتھ آئی ہے؟ حق یہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے خدا تعالی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ قرآن کی ہر لحاظ سے حفاظت و نگہداری کرے گا، اسے ہر قسم کی تحریف سے بچائے گا، اسے فنا و نابودی سے محفوظ رکھے گا، اور وسوسے پیدا کرنے والے سوفسطائیوں اور بدیہات کے منکرین سے اس کی محافظت کرے گا۔ باقی رہا بعض قدماء مفسرین کا یہ احتمال کہ یہاں ذات پیغمبر کی حفاظت مراد ہے اور لہو کی ضمیر پیغمبر کی طرف لوٹتی ہے، کیونکہ قرآن کی بعض آیات مثلا سورہ طلاق آیہ 10 میں لفظ ذکر کا اطلاق ذات پیغمبر پر ہوا ہے۔ یہ بہت بعید معلوم ہوتا ہے، کیونکہ زیر بحث آیت سے قبل کی آیت میں لفظ ذکر صراحت کے ساتھ قرآن کے معنی میں آیا ہے، اور مسلم ہے کہ یہ بعد والی آیت اسی معنی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ عدم تحریف قرآن۔ تمام شیعہ سنی علماء میں مشہور و معروف یہ ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، اور جو قرآن آج ہمارے ہاتھ میں ہے بالکل وہی قرآن ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، یہاں تک کہ اس میں کوئی لفظ اور کوئی حرف بھی کم یا زیادہ نہیں ہوا۔ قدماء و متاخرین میں سے وہ عظیم شیعہ علماء جنہوں نے اس حقیقت کی تصریح کی ہے، ان میں سے حسب ذیل علماء کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ ایک، مرحوم شیخ طوسی جو شیخ الطائفہ کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب تفسیر تبیان کے آغاز میں اس سلسلے میں روشن، واضح اور قطعی بحث کی ہے۔ دو، سید مرتضیٰ جو چوتھی صدی ہجری کے اعظم علماء امامیہ میں سے ہیں۔ تین، رئیس المحدثین مرحوم صدوق محمد بن علی بن بابویا، وہ عقائد امامیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ قرآن میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی۔ چار، عظیم مفسر مرحوم طبرسی نے بھی اپنی تفسیر کے مقدمے میں اس سلسلے میں ایک واضح بحث کی ہے۔ پانچ، مرحوم کاشف الغطا جو بزرگ علماء متاخرین میں سے ہیں۔ چھ، مرحوم محقق یزدی نے کتاب عروۃ الوثقی جمہور مجتہدین شیعہ سے عدم تحریف قرآن نقل کیا ہے۔ سات، بہت سے دوسرے بزرگواروں مثلا شیخ مفید، شیخ بہائی، شیخ نور اللہ اور دیگر شیعہ محققین نے یہی عقیدہ نقل کیا ہے۔ اہل سنت کے بزرگ اور محققین بھی زیادہ تر یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اگرچہ بعض شیعہ اور سنی محدثین کہ جن کی اطلاعات قرآن کے بارے میں ناقص تھیں، انہوں نے قرآن میں وقوع تحریف کا ذکر کیا ہے، لیکن دونوں مذاہب کے بزرگ علماء کی وضاحت سے یہ عقیدہ باطل قرار پا کر فراموش ہو چکا ہے۔ یہاں تک کہ مرحوم سید مرتضیٰ مسائل الطرابلسیات کے جواب میں کہتے ہیں، صحت نقل قرآن دنیا کے مشہور شہروں، تاریخ کے عظیم واقعات اور مشہور و معروف کتب کے بارے میں ہماری اطلاعات کی طرح واضح اور روشن ہے۔ کیا کوئی شخص مکہ اور مدینہ یا لندن اور پیرس جیسے شہروں میں ہونے میں کوئی شک و شبہ کر سکتا ہے، اگرچہ اس نے کبھی بھی ان شہروں کی طرف سفر نہ کیا ہو؟ کیا کوئی شخص ایران پر مغلوں کے حملے، فرانس کے عظیم انقلاب یا پہلی اور دوسری عالمی جنگ کا منکر ہو سکتا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے یہ تمام چیزیں تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہیں۔ قرآن کی آیات بھی اسی طرح ہیں، اس تشریح کے ساتھ کہ جو ہم بعد میں بیان کریں گے، اگر بعض افراد نے اپنے مفادات کی غرض سے شیعہ و سنی میں تفرقہ ڈالنے کے لیے شیعوں کی طرف تحریف کے اعتقاد کی نسبت دی ہے، تو ان کے دعوے کے بطلان کی دلیل علماء شیعہ کی بڑی اور عظیم کتب ہیں۔ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ فخر رازی جیسا شخص کہ جو شیعوں سے مربوط مسائل میں خاص حساسیت اور تعصب رکھتا ہے، محل بحث آیت کے ذیل میں کہتا ہے کہ یہ آیت انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون مذہب شیعہ کے بطلان کی دلیل ہے، کیونکہ وہ قرآن میں تغیر اور کمی بیشی کے قائل ہوتے ہیں۔ ہم صراحت سے کہتے ہیں کہ اگر اس کی مراد بزرگان اور محققین شیعہ ہیں، تو ان میں سے کوئی بھی اس قسم کا عقیدہ نہ رکھتا تھا اور نہ رکھتا ہے، اور اگر اس کی مراد یہ ہے کہ اس سلسلے میں شیعوں کے درمیان ایک ضعیف قول موجود ہے، تو اس کی نظیر اہل سنت میں بھی موجود ہے کہ جس کی نہ وہ اعتنا کرتے ہیں نہ ہم۔ معروف محقق کاشف الغطا اپنی کتاب کشف الغطا میں کہتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ قرآن خدا کی حفاظت کے سائے میں ہر قسم کی کمی اور تحریف سے محفوظ رہا ہے، جیسا کہ صریح قرآن اس پر دلالت کرتا ہے اور ہر زمانے کے علماء کا اس پر اجماع رہا ہے، اور شاذ و نادر افراد کی مخالفت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تفسیر اعلی الرحمن صفحہ 35۔ تاریخ اسلام نے اس قسم کی ناروا نسبتیں کہ جن کا سرچشمہ تعصب کے سوا کچھ نہیں بہت دیکھی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے بعض دشمنوں کی طرف سے پیدا کردہ غلط فہمیاں تھیں کہ جو اس قسم کے مسائل کھڑے کرتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد و وحدت ہرگز برقرار نہ رہے۔ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ مشہور حجازی مؤلف عبداللہ القسیمی اپنی کتاب السرا میں شیعوں کی مذمت کرتے ہوئے کہتا ہے، شیعہ ہمیشہ سے مساجد کے دشمن تھے، یہی وجہ ہے کہ جو شخص شیعوں کے شہر میں جائے شمال سے جنوب تک اور مشرق سے مغرب تک اسے بہت کم مساجد دکھائی دیں گی۔ اس کی جسارت اس طرح ہے، السرا جلد 2 صفحہ 23، جیسا کہ علامہ امینی نے الغدیر میں جلد 3 صفحہ 300 پر نقل کیا ہے۔ خوب غور کریں، ہم ان تمام مساجد کو شمار کرتے کرتے تھک جاتے ہیں کہ جو شاہراہوں، بازاروں، کوچوں بلکہ شیعہ محلوں میں موجود ہیں۔ بعض مقامات پر تو ایک ہی علاقے میں اتنی زیادہ مساجد ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس کرو، آؤ کوئی اور کام بھی کرو، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مشہور مؤلف اس صراحت سے ایسی بات کرتا ہے کہ جو ہم جیسے لوگوں کے نزدیک تو محض مضحکہ خیز ہے کہ جو ان مناطق اور شیعہ علاقوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان حالات میں اگر فخر رازی کوئی ایسی نسبت دیتا ہے تو زیادہ تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ عدم تحریف قرآن کے دلائل۔ ایک، حافظان قرآن۔ عدم تحریف قرآن کے بارے میں ہمارے پاس بہت زیادہ دلائل و براہین موجود ہیں، ان میں زیادہ واضح اور روشن زیر بحث آیت اور قرآن کی کچھ اور آیات کے علاوہ اس عظیم آسمانی کتاب کی تاریخ بھی ہے۔ مقدمے کے طور پر اس نکتے کی یاد دہانی ضروری ہے کہ وہ ضعیف اقلیت کہ جس نے تحریف قرآن کا احتمال ذکر کیا ہے وہ صرف قرآن میں کمی کے سلسلے میں ہے، ورنہ کسی نے بھی یہ احتمال پیش نہیں کیا کہ موجودہ قرآن میں کسی چیز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ غور کیجئے گا، یہاں سے گزر کر اگر ہم اس موضوع پر غور و فکر کریں کہ قرآن مسلمانوں کے لیے سب کچھ تھا، قانون اساسی، زندگی کا دستور العمل، حکومت کا پروگرام، مقدس آسمانی کتاب اور رمز عبادت، سب کچھ تو قرآن تھا، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اصولی طور پر اس میں کمی بیشی کا امکان ہی نہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب تھی کہ پہلے دور کے مسلمان ہمیشہ نمازوں میں، مسجدوں میں، گھروں میں، میدان جنگ میں دشمن کا سامنا کرتے ہوئے اپنے مکتب کی حقانیت پر استدلال کرنے کے لیے اسی سے استفادہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ تاریخ اسلام سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم قرآن عورتوں کا حق مہر قرار دیتے تھے، اور اصولی طور پر تنہا وہ کتاب کہ جو تمام محافل کا موضوع تھی اور ہر بچے کو ابتدائے عمر سے جس سے آشنا کیا جاتا تھا، اور جو شخص بھی اسلام کا کوئی درس پڑھنا چاہتا اسے اس کی تعلیم دی جاتی تھی۔ جی ہاں، وہ قرآن، یہی قرآن مجید ہے۔ کیا اس کیفیت کے ہوتے ہوئے کسی شخص کو یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ اس آسمانی کتاب میں تغیر و تبدل ہو گیا ہو، خصوصاً جبکہ ہم نے اسی تفسیر کی جلد اول کی ابتدا میں ثابت کیا ہے کہ قرآن ایک مجموعے کی صورت میں، اسی موجودہ صورت میں خود زمانہ پیغمبر میں جمع ہو چکا تھا، اور مسلمان سختی سے اسے یاد کرنے اور حفظ کرنے کو اہمیت دیتے تھے۔ اصولی طور پر اس زمانے میں افراد کی شخصیت زیادہ تر اس بات سے پہچانی جاتی تھی کہ انہیں قرآن کی آیات کس حد تک یاد ہیں۔ قرآن کے حافظوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ تاریخ میں ہے کہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں ایک جنگ میں قرآن کے 400 قاری مارے گئے تھے۔ البیان فی تفسیر القرآن صفحہ 260 بحوالہ منتخب کنز المال۔ بئر معونہ مدینہ کی نزدیکی آبادیوں میں سے تھی۔ یہاں ایک واقعہ رونما ہوا جس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اس علاقے میں ایک جنگ رونما ہو گئی۔ اس جنگ میں اصحاب پیغمبر میں سے قاریان قرآن کی ایک کثیر جماعت نے شربت شہادت نوش کیا، یہ تقریباً 70 افراد تھے۔ سفینۃ البحار جلد 1 صفحہ 57۔ ان سے اور ان جیسے دیگر واقعات سے واضح ہو جاتا ہے کہ حافظ و قاری اور معلمین قرآن اس قدر زیادہ تھے کہ صرف ایک میدان جنگ میں ان میں سے اتنی تعداد نے جام شہادت نوش کیا، اور تعداد ایسی ہونا ہی چاہیے تھی، کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ قرآن مسلمانوں کے لیے صرف قانون اساسی نہیں ہے، بلکہ ان کا سب کچھ اسی سے تشکیل پاتا ہے۔ خصوصاً ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی کتاب نہ تھی، اور تلاوت و قرأت اور حفظ و تعلیم و تعلم قرآن کے ساتھ مخصوص تھا۔ قرآن ایک متروک کتاب نہ تھی، نہ یہ گھر یا مسجد کے کسی کونے میں فراموشی کے گرد و غبار کے نیچے پڑی ہوئی تھی کہ کوئی اس میں کمی یا زیادتی کر دیتا۔ حفظ قرآن کا مسئلہ ایک سنت اور ایک عظیم عبادت کے عنوان سے ہمیشہ مسلمانوں کے درمیان تھا اور ہے، یہاں تک کہ قرآن ایک کتاب کی صورت میں بہت زیادہ پھیل گیا اور تمام جگہوں پر پہنچ گیا، بلکہ آج بھی چھاپا خانے کی سنت کے وجود میں آنے کے بعد، جبکہ اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ قرآن ہی چھپتا اور نشر ہوتا ہے، پھر بھی حفظ قرآن کے مسئلے نے ایک قدیم سنت اور عظیم افتخار کے طور پر اپنی اہمیت و حیثیت کو محفوظ رکھا ہے، اور ہر شہر و دیار میں ہمیشہ ایک جماعت حافظ قرآن تھی اور آج بھی ہے۔ اس وقت بھی حجاز اور کئی دیگر اسلامی ممالک میں تحفظ القرآن الکریم یا دوسرے ناموں سے ایسے مدارس موجود ہیں جہاں طالب علموں کو پہلے مرحلے میں قرآن حفظ کرایا جاتا ہے۔ سفر مکہ کے دوران اس شہر مقدس میں ان مدارس کے سربراہوں سے جو ملاقات ہوئی، اس سے معلوم ہوا ہے ان مدارس میں بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں مشغول تحصیل ہیں۔ جاننے والوں میں سے ایک شخص نے بتایا کہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 15 لاکھ حافظان قرآن موجود ہیں، جیسا کہ دائرۃ المعارف فرید وجدی نے نقل کیا ہے۔ جامعۃ الازہر مصر کی اسلامی یونیورسٹی میں داخلے کی ایک شرط پورے قرآن کا حفظ ہونا ہے، اس کے لیے 40 میں سے کم از کم 20 نمبر رکھے گئے ہیں۔ مختصر یہ کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم و تاکید سے کہ جو بہت زیادہ روایات آئی ہیں، حفظ قرآن کی سنت زمانہ پیغمبر سے لے کر آج تک ہر دور میں جاری و ساری ہے۔ کیا ایسی حالت میں تحریف قرآن کے بارے میں کسی احتمال کا امکان ہے؟ 2. کاتبان وحی۔ ان تمام امور کے علاوہ کاتبان وحی کا معاملہ بھی غور طلب ہے۔ یہ وہ افراد تھے جو آن حضرت کے حکم اور تاکید سے آپ پر قرآن کی آیات نازل ہونے کے بعد انہیں لکھ لیتے تھے۔ ان کی تعداد 14 سے لے کر 43 تک بیان کی گئی ہے۔ ابو عبداللہ زنجانی اپنی نہایت قیمتی کتاب تاریخ قرآن میں لکھتے ہیں، پیغمبر کے مختلف کاتب اور لکھنے والے کہ جو وہی لکھا کرتے تھے، اور وہ 43 افراد تھے کہ جن میں زیادہ مشہور خلفائے اربعہ تھے۔ لیکن اس سلسلے میں پیغمبر کے سب سے بڑھ کر ساتھی زید بن ثابت اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ تاریخ القرآن صفحہ 24۔ وہ کتاب کہ جسے اس قدر لکھنے والے تھے، کیسے ممکن ہے کہ تحریف کرنے والے اس کی طرف ہاتھ بڑھا سکتے؟ 3. تمام رہبران اسلام نے اسی قرآن کی دعوت دی ہے۔ یہ امر قابل توجہ ہے کہ اسلام کے عظیم پیشواؤں کے کلمات کا مطالعہ نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ابتدائے اسلام سے باہم بیک زبان لوگوں کو اسی موجودہ قرآن کی تلاوت، مطالعہ اور اس پر عمل کرنے کی دعوت دیتے تھے، اور یہ امر خود نشاندہی کرتا ہے کہ یہ آسمانی کتاب اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر بعد تک تحریف ناپذیر مجموعے کی صورت میں موجود رہی ہے۔ نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کے کلمات اس دعوے کے زندہ گواہ ہیں۔ خطبہ 133 میں آپ فرماتے ہیں، اور کتاب اللہ جو تمہارے درمیان ایسا ناطق ہے جس کی زبان کبھی گنگ نہیں ہوتی، یہ ایسا گھر ہے جس کے ستون کبھی منہدم نہیں ہوتے، اور یہ ایسا سرمایہ عزت ہے جس کے انصار کبھی مغلوب نہیں ہوتے۔ خطبہ 176 میں فرماتے ہیں، جان لو کہ یہ قرآن ایسا ناصح ہے جو اپنی نصیحت میں کبھی خیانت نہیں کرتا، اور ایسا ہادی ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا۔ نیز اسی خطبے میں ہے، کوئی شخص اس قرآن کا ہم نشین نہیں ہوتا مگر یہ کہ اس کے پاس سے زیادتی یا نقصان کے ساتھ اٹھتا ہے۔ ہدایت کی زیادتی یا گمراہی کی کمی۔ اسی خطبے کے آخر میں ہے، خدا نے کسی کو اس قرآن جیسی واعظ و نصیحت نہیں کی، کیونکہ یہ خدا کی محکم رسی اور اس کا قابل اطمینان وسیلہ ہے۔ خطبہ 198 میں ہے، اس کتاب کے بعد خدا نے اپنے نبی پر ایک کتاب نازل کی، وہ کتاب جو خاموش نہ ہونے والا نور ہے اور جو ایسا چراغ پرفروغ ہے کہ جس میں تاریکی آ ہی نہیں سکتی، اور یہ ایسا راستہ ہے جس پر چلنے والے گمراہ نہیں ہوتے، اور یہ حق کی باطل سے جدائی کا ایسا سبب ہے جس کی برہان خاموش نہیں ہوتی۔ ایسی تعبیرات حضرت علی علیہ السلام اور دیگر پیشوایان دین کے کلمات و ارشادات میں بہت زیادہ ہیں۔ فرض کریں کہ اگر دست تحریف اس آسمانی کتاب کی طرف بڑھا ہوتا تو کیا پھر بھی ممکن تھا کہ اس کی طرف دعوت دی جاتی اور اسے راہ کشا، حق کی باطل سے جدائی کا ذریعہ، نہ بجھنے والا نور، خاموش نہ ہونے والا چراغ، خدا کی محکم رسی اور اس کا امین و قابل اطمینان وسیلہ قرار دے کر تعارف کروایا جاتا؟ 4. آخری دین اور ختم نبوت کا تقاضا۔ اصولی طور پر پیغمبر اسلام کی خاتمیت قبول کر لینے کے بعد اور یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ دین اسلام آخری خدائی دین ہے اور قرآن کا پیغام دنیا کے خاتمے تک برقرار رہے گا، کس طرح یہ باور کیا جا سکتا ہے؟ خدا اسلام اور پیغمبر خاتم کی اس واحد سند کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اسلام کے ہزاروں سال تک باقی رہنے، جاویداں ہونے اور آخری دنیا تک رہنے کے ساتھ کیا تحریف قرآن کا کوئی مفہوم ہو سکتا ہے؟ 5. روایات ثقلین۔ روایات ثقلین جو ترک معتبرہ و متعددہ سے پیغمبر اسلام سے نقل ہوئی ہیں، قرآن کی اصالت اور ہر قسم کے تغیر و تبدل سے محفوظ رہنے پر ایک اور دلیل ہیں، کیونکہ ان روایات کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں تمہارے درمیان میں سے جا رہا ہوں اور دو گرانما یہ چیزیں تمہارے لیے بطور یادگار چھوڑے جا رہا ہوں، پہلی قرآن اور دوسری میری اہل بیت، اگر تم نے ان کا دامن نہ چھوڑا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ حدیث ثقلین متواتر احادیث میں سے ہے، یہ حدیث اہل سنت کی بہت سی کتب میں صحابہ کی ایک جماعت کی وساطت سے پیغمبر اکرم سے نقل ہوئی ہیں۔ ان صحابہ میں ابو سعید خدری، زید بن ارقم، زید بن ثابت، ابو ہریرہ، حذیفہ بن اسید، جابر بن عبداللہ انصاری، عبداللہ حنطب، عبد بن حمید، جبیر بن مطم، زمرہ اسلمی، ابو ذر غفاری، ابو رافع اور ام سلمہ وغیرہ شامل ہیں۔ کیا ایسی بات کسی ایسی کتاب کے لیے صحیح ہے جو تحریف کا شکار ہو گئی ہو؟ 6. قرآن جھوٹی اور سچی روایات کے لیے کسوٹی ہے۔ ان سب پہلوؤں سے قطع نظر قرآن کا تعارف سچی اور جھوٹی روایات و احادیث کو پرکھنے کے لیے معیار کے طور پر کروایا گیا ہے۔ بہت سی روایات کہ جو منابع اسلام میں آئی ہیں، ان میں ہے کہ جس حدیث کے سچے یا جھوٹے ہونے کے بارے میں شک کرو، اسے قرآن کے سامنے پیش کرو، جو حدیث قرآن کے موافق ہے وہ حق ہے اور جو حدیث اس کے مخالف ہے وہ باطل اور غلط ہے۔ فرض کریں کہ قرآن میں کمی کے لحاظ سے ہی تحریف ہوئی ہوتی، تب بھی ہرگز ممکن نہ تھا کہ اس کا تعارف حق و باطل کو پرکھنے کی کسوٹی کے طور پر کروایا جاتا۔ روایات تحریف۔ مسئلہ تحریف کے بارے میں جو بعض لوگوں کے ہاتھ اہم ترین دستاویز ہے، وہ ایسی مختلف روایات ہیں جن کا حقیقی مفہوم نہیں سمجھا گیا یا پھر ان کی سند کے بارے میں تحقیق نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے اس قسم کی بری تعبیر وجود میں آئی ہے۔ ایسی روایات مختلف قسم کی ہیں۔ 1. ایسی روایات جن میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی نے قرآن جمع کرنا شروع کیا، جب اسے جمع کر چکے تو اسے صحابہ کے ایک گروہ کے پاس لے آئے، انہوں نے مقام خلافت کے ارد گرد کو گھیر رکھا تھا، آپ نے پیش فرمایا تو انہوں نے اسے قبول نہ کیا، اس پر حضرت علی نے کہا، پھر تم اسے کبھی نہ دیکھو گے۔ لیکن ان روایات میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس جو قرآن تھا وہ دوسرے قرآنوں سے مختلف نہیں تھا، البتہ تین چیزوں کا فرق تھا۔ پہلا یہ کہ اس کی آیات اور سورتیں ترتیب نزولی کے مطابق منظم کی گئی تھیں، دوسرا یہ کہ ہر آیت اور سورت کی شان نزول اس کے ساتھ لکھی ہوئی تھی، تیسرا یہ کہ جو تفاسیر آپ نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھیں وہ اس میں درج تھیں، نیز اس میں آیات ناسخ و منسوخ کی نشاندہی بھی کی گئی تھی، لہذا وہ قرآن جو حضرت علی علیہ السلام نے جمع کیا تھا اس میں اس قرآن سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہ تھی، اور جو چیز زیادہ تھی وہ تفسیر تاویل، شان نزول اور ناسخ و منسوخ کی تمیز وغیرہ تھی، دوسرے لفظوں میں وہ قرآن بھی تھا اور قرآن کی اصلی تفسیر بھی تھی۔ کتاب سلیم بن قیس میں ہے، جس وقت امیر المومنین علیہ السلام نے صحابہ کی بے وفائی اور دوستوں کی کمی دیکھی تو گھر نہ چھوڑا اور قرآن کی طرف متوجہ ہوئے، آپ قرآن جمع کرنے اور اسے اپنے ہاتھ سے لکھنے میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ تاویل اور ناسخ و منسوخ سب کو جمع کر لیا۔ اس دوران میں انہوں نے آپ کے پاس کسی کو بھیجا کہ گھر سے باہر نکلیں اور بیعت کریں، آپ نے جواب میں کہلا بھیجا کہ میں مشغول ہوں، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک قرآن جمع نہ کر لوں سوائے نماز کے ابا کندھے پر نہیں ڈالوں گا۔ بحار الانوار جلد 19 صفحہ 11۔ 2. ان روایات کی دوسری قسم وہ ہے جو تحریف معنوی کی طرف اشارہ کرتی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تحریف تین طرح کی ہے، 1. تحریف لفظی، 2. تحریف معنوی، 3. تحریف عملی۔ 1. تحریف لفظی یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اور عبارت میں کمی بیشی اور تغیر کیا جائے، اور یہ وہ تحریف ہے جس کا ہم اور تمام محققین اسلام شدت سے انکار کرتے ہیں۔ 2. تحریف معنوی یہ ہے کہ آیت کا معنی اور تفسیر اس طرح سے کی جائے کہ وہ اس کے حقیقی مفہوم کے برخلاف ہو۔ 3. تحریف عملی یہ ہے کہ اس کے خلاف عمل کیا جائے، مثلا تفسیر علی بن ابراہیم میں ابو ذر سے منقول ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی،
يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ،
جس دن کچھ لوگوں کے چہرے تو سفید ہوں گے اور کچھ کے چہرے سیاہ ہوں گے، سورہ آل عمران آیت 106۔ تو پیغمبر نے فرمایا روز قیامت لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے ثقلین، قرآن اور عزت پیغمبر کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو لوگ کہیں گے ہم نے ثقل اکبر، قرآن کی تحریف کی اور اسے پس پشت ڈال دیا۔ واضح ہے کہ یہاں تحریف سے مراد وہی مفہوم قرآن کو دگرگوں کرنا اور اسے پس پشت ڈال دینا ہے۔ 3. تیسری قسم ان روایات کی ایسی روایات ہیں جو جعلی ہیں، یہ روایات دشمنوں، منحرفوں یا نادانوں نے قرآن کو بے اعتبار کرنے کے لیے گھڑی ہیں، مثلاً وہ متعدد روایات جو احمد بن محمد بن سیاری سے نقل ہوئی ہیں کہ جن کی تعداد 188 تک جا پہنچتی ہے، یہ تعداد کتاب برہان روشن کے مؤلف نے لکھی ہے، مرحوم حاجی نوری نے کتاب فصل الخطاب میں انہیں فراوانی سے نقل کیا ہے۔ ان احادیث کا راوی سیاری بہت سے بزرگ علماء رجال کے بقول فاسد المذہب، ناقابل اعتماد اور ضعیف الحدیث تھا، اور بعض کے بقول صاحب مملو، منحرف، تناسخ کے ساتھ مشہور اور کذاب تھا۔ مشہور صاحب کتاب رجال کشی کے بقول امام جواد علیہ السلام نے اپنے خط میں سیاری کے دعووں کو باطل اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔ البتہ روایات تحریف سیاری میں منحصر نہیں ہیں، لیکن ان کا زیادہ تر حصہ اسی کی طرف سے ہے۔ ان جعلی روایات میں کچھ مضحکہ خیز روایات بھی نظر آتی ہیں، جو شخص تھوڑا بہت بھی مطالعہ رکھتا ہے وہ فوراً ان روایات کی خرابی کو سمجھ لیتا ہے۔ مثلاً ایک روایت کہتی ہے کہ سورہ نساء کی آیات 3 میں
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ،
اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں اچھی لگتی ہیں۔ شرط اور جزا کے درمیان میں سے ایک تہائی سے زیادہ قرآن ساقط ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہم سورہ نساء کی تفسیر میں کہہ چکے ہیں کہ اس آیت میں شرط اور جزا پوری طرح ایک دوسرے سے مربوط ہیں، یہاں تک کہ اس میں سے ایک لفظ بھی ساقط نہیں ہوا۔ علاوہ ازیں ایک تہائی سے زیادہ تو پھر اس حساب سے کم از کم 14 پاروں کے برابر بنتا ہے۔ یہ بات انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ان سب کاتبان وحی اور زمانہ پیغمبر سے لے کر آج تک قرآن کے حافظوں اور قاریوں کے ہوتے ہوئے اس کے 14 پارے ضائع ہو گئے اور کوئی آگاہ بھی نہ ہوا۔ ان جھوٹے اور جال سازوں نے اس تاریخی حقیقت کی طرف توجہ نہیں کی کہ قرآن کے جو اسلام کا قانون اساسی ہے اور شروع سے مسلمانوں کا سب کچھ اسی سے تشکیل پاتا ہے، رات دن گھروں اور مسجدوں میں اس کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، کیا اس عالم میں اس کا ایک لفظ بھی ساقط کیا جا سکتا ہے چاہے جائیے کہ اس کے 14 پارے غائب کر دیے جائیں؟ یہ اتنا بڑا جھوٹ ایسی احادیث گھڑنے والوں کے پیدا ہونے کی واضح دلیل ہے۔ بہت سے بہانہ تراش کتاب فصل الخطاب کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کتاب کی طرف ہم نے سطور بالا میں اشارہ کیا ہے، یہ مرحوم حاجی نوری کی تالیف ہے اور تحریف کے سلسلے میں لکھی گئی ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے جو کچھ اوپر کہا ہے اس کے علاوہ اس بات سے اس کی کیفیت واضح ہو جاتی ہے کہ مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ تہرانی کہ جو مرحوم حاجی نور کے شاگرد مبرز ہیں، اپنے استاد کے حالات کے ذیل میں مستدرک الوسائل کی پہلی جلد میں لکھتے ہیں۔ باقی رہا کتاب فصل الخطاب کے بارے میں، تو میں نے بارہا اپنے استاد سے سنا کہ فرماتے تھے کہ وہ مطالب جو فصل الخطاب میں ہیں وہ میرا ذاتی عقیدہ نہیں ہے، یہ کتاب تو میں نے بحث و اشکال کے لیے لکھی ہے اور اشارتاً عدم تحریف کے بارے میں اپنا عقیدہ بھی بیان کر دیا ہے، اور بہتر تھا کہ میں کتاب کا نام فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب رکھتا۔ اس کے بعد مرحوم محدث تہرانی کہتے ہیں، عملی لحاظ سے ہم اپنے استاد کی روش اچھی طرح دیکھتے تھے کہ وہ روایات تحریف کو کچھ بھی وزن دینے کے قائل نہ تھے، بلکہ انہیں ایسی روایات سمجھتے تھے جنہیں دیوار پر دے مارنا چاہیے۔ ہمارے استاد کی طرف تحریف کی نسبت وہی شخص دے سکتا ہے جو ان کے عقیدے سے آشنائی نہ رکھتا ہو۔ آخری بات یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ جو مسلمانوں کے لیے اس آسمانی کتاب کی عظمت کو محسوس نہیں کرتے تھے، انہوں نے کوشش کی کہ اس قسم کی خرافات اور اباطیل سے قرآن کو اس کی اصالت اور بنیاد سے گرا دیں۔ گزشتہ اور موجودہ زمانے میں بہت سے ہاتھوں نے اس سلسلے میں کام کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ کچھ عرصہ ہوا ہم نے اخبارات میں پڑھا تھا کہ ایادی اسرائیل اور صہیونزم کی طرف سے قرآن شائع کیا گیا اور اس میں بہت سی آیات تبدیل کر دیں، لیکن یہ ان کا اندھا پن تھا۔ علماء اسلام فوراً دشمن کی سازش سے آگاہ ہوئے اور ان نسخوں کو اکٹھا کر لیا۔ یہ سیاہ دل دشمن نہیں جانتے تھے کہ قرآن میں سے اگر ایک نقطہ بھی تبدیل ہو جائے تو قرآن کے مفسرین، حفاظ اور قارئین فوراً اس سے آگاہ ہو جائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجھا دیں، لیکن وہ ہرگز نہیں کر سکتے۔
یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبى اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
سورہ توبہ آیت 32 آیات 10-15۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ،
اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف قوموں میں رسول بھیجے ہیں۔
وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
اور جب ان کے پاس رسول آتے ہیں تو یہ صرف ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين،
اور ہم اسی طرح اس گمراہی کو مجرمین کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔
لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين،
یہ کبھی ایمان نہ لائیں گے کہ ان سے پہلے والوں کا طریقہ بھی ایسے ہی رہ چکا ہے۔
وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ،
ہم اگر آسمان میں ان کے لیے کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ لوگ دن دہاڑے اسی دروازے سے چڑھ جائیں۔
لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ،
تو بھی کہیں گے کہ ہماری آنکھوں کو مدہوش کر دیا گیا ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تفسیر: ہٹ دھرمی اور محسوسات کا انکار۔ ان آیات میں پیغمبر اکرم اور مومنین کو اپنی دعوت میں درپیش مشکلات کے مقابلے میں تسلی و تشفی کے لیے گزشتہ انبیاء کی زندگی اور گمراہ و متعصب قوموں کے مقابلے میں ان کی مصیبتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے، تجھ سے پہلے ہم نے گزشتہ امتوں کے درمیان بھی نبی بھیجے تھے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ،
لیکن وہ لوگ ایسے ہٹ دھرم اور سخت مزاج تھے کہ جو پیغمبر بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا تمسخر اڑاتے۔
وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون،
یہ استہزاء چند امور کی وجہ سے ہوتا تھا، انبیاء کی شان و شوکت کو کم کرنے اور حق کے متلاشی اور حق طلب افراد کو ان سے دور کرنے کے لیے۔ خدائی رسولوں کی منطق کے مقابلے میں ان کی اپنی ناتوانی کی وجہ سے، چونکہ وہ لوگ ان کے دندان شکن دلائل کا جواب نہیں دے سکتے تھے، لہذا تمسخر کا سہارا لیتے، یعنی بے منطق نادانوں کا حربہ استعمال کرتے تھے۔ اس بنا پر کہ انبیاء بدعت شکن تھے اور غیر مناسب رسوم و رواج کے خلاف قیام کرتے تھے، لیکن جاہل متعصب کہ جو ان غلط رسوم و رواج کو ابدی سمجھتے تھے، انہیں اس کام پر تعجب ہوتا تھا اور وہ استہزا کرنے لگتے تھے۔ یہ لوگ اس لیے بھی استہزا کرتے تھے کہ اپنے خابیدہ ضمیر کو سلائے رکھیں اور کہیں کوئی ذمہ داری اور مسئولیت ان کے سر نہ آ جائے، اس لیے کہ بہت سے انبیاء کے ہاتھ مال دنیا سے تہی ہوتے تھے اور ان کی زندگی سادہ ہوتی تھی۔ جو لوگ اپنے دل کے اندھے پن کی وجہ سے شخصیت کو نئے لباس، اعلی سواری اور رنگین زندگی میں منحصر سمجھتے تھے، انہیں تعجب ہوتا تھا کہ کیا ایک فقیر اور تہی دست انسان ان دولت مندوں اور خوشحال لوگوں کا رہبر و رہنما ہو سکتا ہے، لہذا وہ اس کا تمسخر اڑانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے تھے۔ آخر کار یہ بھی تھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ انبیاء کی دعوت قبول کرنے سے ان کی شہوات و خواہشات محدود ہو جائیں گی اور ان کی حیوانی آزادی چھن جائے گی اور ان کے لیے فرائض اور ذمہ داریاں پیدا ہو جائیں گی، لہذا وہ استہزاء سے کام لیتے تاکہ اپنے آپ کو ان فرائض اور ذمہ داریوں سے بچا سکیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا، اسی طرح ہم آیات قرآن ان مجرموں کے دلوں میں بھیجتے ہیں۔
كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ،
لیکن ان تمام تبلیغ، تاکید، منطقی بیان اور معجزات دکھانے کے باوجود یہ متعصب تمسخر اڑانے والے اس پر ایمان نہیں لاتے۔
لا يؤمنون به،
البتہ یہ انہی پر منحصر نہیں ہے، ان سے پہلے گزشتہ اقوام کی بھی یہی روش تھی۔
وقد خلت سنة الاولین،
شہوات میں غوطہ زنی اور باطل پر ہٹ دھرمی کے باعث ان کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اگر ہم ان کے لیے آسمان میں کوئی دروازہ کھول دیں اور وہ ہمیشہ آسمان کی طرف چڑھیں اور اتریں۔
وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ،
تو کہیں گے کہ ہماری چشم بندی کی گئی ہے۔
لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا،
بلکہ ہمیں جادو کر دیا گیا ہے اور جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس میں قطعاً کوئی حقیقت نہیں ہے۔
بل نحن قوم مسحورون،
یہ جائے تعجب نہیں کہ انسان عناد و ہٹ دھرمی کے اس درجے پر پہنچ جائے، کیونکہ انسان کی پاک روح اور خرابی سے بچی ہوئی فطرت کہ جو ادراک حقائق اور واقعات کے اصلی چہرے کے مشاہدے پر قدرت رکھتی ہے، گناہ، جہالت اور حق سے دشمنی رکھنے کے زیر اثر آہستہ آہستہ تاریکی میں جا گرتی ہے۔ البتہ ابتدائی مراحل میں اسے پاک کرنا پوری طرح ممکن ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ حالت انسان میں راسخ ہو جائے اور ملکہ کی شکل اختیار کر لے تو پھر اسے آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور یہ وہ مقام ہے کہ حق کا چہرہ انسان کی نظر میں دگرگوں ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ محکم ترین عقلی دلائل اور واضح ترین حسی براہیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتے اور اس کا معاملہ معقولات اور محسوسات دونوں کے انکار تک جا پہنچتا ہے۔ چند اہم نکات۔ ایک، شیعہ کا مفہوم۔ شیعہ کی جمع ہے۔ شیعہ ایسی جمعیت اور گروہ کو کہا جاتا ہے جس کے افراد خط مشترک کے حامل ہوں۔ مفردات میں راغب نے کہا ہے، شیعہ کے مادے سے پھیلاؤ اور تقویت کے معنی میں ہے۔ شاع الخبر اس وقت کہا جاتا ہے جب خبر متعدد اور قوی ہو جائے۔ شاع القوم اس وقت کہا جاتا ہے جب جمعیت پھیل جائے اور زیادہ تعداد میں ہو، اور شیعہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ انسان جن کی وجہ سے قوی ہو۔ مرحوم طبرسی مجمع البیان میں اس کی اصل مشائیت بمانی متابعت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیعہ پیروکار اور تابع کے معنی میں ہے، اور شیعہ علی انہیں کہا جاتا ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے پیروکار ہوں اور ان کی امامت کا اعتقاد رکھتے ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مشہور حدیث حضرت ام سلمہ سے مروی ہے، قیامت کے دن نجات پانے والے علی کے پیرو ہیں۔ یہ حدیث بھی اسی معنی پر دلالت کرتی ہے۔ بہرحال اس لفظ کی اصل شیعہ بمانے پھیلاؤ اور تقویت سمجھیں، یا مشایعت بمانے متابعت جانیں۔ شیعہ اور تشیع کے مفہوم میں ایک طرح کی فکری و مکتبی ہمبستگی موجود ہونے کی دلیل ہے۔ زمینی طور پر گزشتہ اقوام کے لیے شیعہ کی تعبیر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انبیاء کے خلاف پراگندہ صورت میں عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ خط مشترک اور ایک ہی پروگرام کے حامل تھے کہ جو ہم آہنگ اقدامات سے تقویت پاتا ہے۔ اگر گمراہ لوگ اس طرح باہم مل کر اقدامات کرتے ہوں تو کیا راہ حق کے سچے پیروکاروں کو اپنے راستے میں ہم آہنگی اور مشترکہ منصوبہ بندی اختیار نہیں کرنا چاہیے؟ دو، نسلکہو کی ضمیر کا مرجع۔ یہ لفظ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا تعالی مجرموں اور مخالفوں کو اپنی آیات اس طرح سے سمجھاتا ہے کہ گویا وہ ان کے دلوں میں داخل ہو گئی ہوں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ عدم قابلیت اور عدم آمادگی کے سبب وہ باہر نکل آتی ہیں، جیسے مقوی اور مفید غذا خراب اور غیر صحیح معدے میں جذب نہیں ہوتی۔ بالکل یہی حقیقت نسلکہو کہ جس کا مادہ اصلی سلوک سے ہے سمجھی جا سکتی ہے۔ لہذا نسلکہو کی ضمیر ذکر قرآن کی طرف لوٹتی ہے کہ جو گزشتہ آیات میں آیا ہے۔ اسی طرح بعد والے جملے میں لا یومنون بہی میں بہی کی ضمیر اسی معنی کی طرف لوٹتی ہے، یعنی ان تمام چیزوں کے باوجود وہ لوگ ان آیات پر ایمان نہیں لائیں گے، اس بنا پر دو ضمیروں کے درمیان پوری طرح ہم آہنگی موجود ہے۔ اسی معنی میں اس تعبیر کی نظیر سورہ شعرا کی آیا 200 اور 201 میں نظر آتی ہے۔ بعض نے احتمال ظاہر کیا ہے کہ نسلکہو کی ضمیر استہزاء کی طرف لوٹتی ہے کہ جو گزشتہ آیت سے مستفاد ہوتا ہے، لہذا جملے کا معنی یہ ہوگا ہم نے اس استہزاء کرنے کو ان کے گناہوں اور ہر دھرموں کی وجہ سے ان کے دل میں داخل کر دیا ہے۔ لیکن یہ تفسیر کوئی اور اشکال نہ بھی رکھتی ہو، تاہم دو ضمیروں کے درمیان سے ہم آہنگی ختم کر دیتی ہے، اور اس کی کمزوری کے لیے یہی کافی ہے۔ غور کیجئے گا، ضمنی طور پر مندرجہ بالا جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ مبلغین کا فریضہ صرف یہ نہیں کہ مسائل لوگوں کے کانوں کو سنا دیں، بلکہ انہیں تمام وسائل سے استفادہ کرنا چاہیے تاکہ حق بات ان کے دل میں اتار دیں، اس طرح سے کہ وہ دل نشین ہو جائے، یوں حق طلب لوگوں کو ارشاد و ہدایت ہو جائے اور ہر دھرم افراد پر اتمام حجت ہو جائے گی، یعنی تمام سمعی، بصری اور عملی ذرائع سے استفادہ کرنا چاہیے، واقعات اور داستانوں سے کام لینا چاہیے، شعر و ادب اور ہنر و فن سے حقیقی اور اصلاحی معنی میں استفادہ کرنا چاہیے تاکہ کلمات حق لوگوں کے دلوں میں جاگزین ہو جائیں۔ تین، گزشتہ لوگوں کی روش۔ انبیاء پر طرفدار باطل کی نکتہ چینی اور مردان خدا سے لوگوں کو دور کرنے کی سازشیں کوئی نئی چیز نہیں اور کسی خاص زمانے یا علاقے میں منحصر نہیں، بلکہ جیسا کہ مذکورہ بالا تعبیر سے معلوم ہوتا ہے، قدیم زمانے سے گمراہ قوموں میں ایسی سازشیں موجود ہیں، لہٰذا ان سے ہرگز وحشت زدہ نہیں ہونا چاہیے اور اپنے اندر مایوسی اور نا امیدی کو جگہ نہیں دینا چاہیے، یا دشمنوں کی طرف سے پیدا کردہ کثیر مشکلات سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ بات تمام راہبان حق کے لیے ایک مؤثر دلجوئی اور تسلی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی دور اور کسی علاقے میں ہم دعوت حق نشر کریں اور پرچم عدل لہرائیں، لیکن ہر دھرم اور سخت مخالفت کرنے والے دشمن کی طرف سے ہمیں رد عمل کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو ہم بہت ہی زیادہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ انبیاء الہی اور ان کے سچے پیروکار ان مخالفتوں کی وجہ سے کبھی مایوس نہیں ہوئے، بلکہ ان کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ ہر روز اپنی دعوت کی گہرائی اور گیرائی میں اضافہ کریں۔ چار، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ کا مفہوم۔ یہ جملہ اور مندرجہ بالا آیات میں آنے والے بعد کے جملے اچھی طرح نشاندہی کرتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ آسمان سے کوئی دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے۔ ظاہراً آسمان یہاں اس تہ بتہ فضا کی طرف اشارہ ہے جو زمین کے اطراف میں ہے، کہ جس سے آسانی سے نکلنا ممکن نہیں ہے، اور مسلسل روز روشن میں اس میں آئیں جائیں، پھر بھی وہ شدید ہٹ دھرمی سے کہیں گے کہ ہماری چشم بندی کر دی گئی ہے اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ توجہ رہے کہ ذلو دن میں کسی کام کو جاری رکھنے کی دلیل ہے۔ عرب یہ لفظ رات کے موقع کے لیے استعمال نہیں کرتے، بلکہ اس کی جگہ باتوا کہتے ہیں، جو مادہ بتوتا رات گزارنا سے ہے۔ زیادہ تر مفسرین نے یہی تفسیر انتخاب کی ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض مفسرین نے احتمال ظاہر کیا ہے کہ ذلو میں ضمیر فرشتوں کی طرف لوٹتی ہے، یعنی اگر وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ آسمان کی طرف جا رہے ہیں اور پلٹ رہے ہیں، تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ علاوہ اس کے کہ یہ تفسیر قبل اور بعد کی آیات سے کہ جو عموماً مشرکین کے بارے میں ہیں سے مناسبت نہیں رکھتی، کیونکہ ملائکہ کا ذکر صرف پہلی چھ آیات میں آیا ہے اور ان کی طرف ضمیر کا لوٹنا بہت بعید ہے۔ بلاغت کلام میں بھی نقص کا باعث ہے، کیونکہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہاں تک کہ اگر یہ لوگ خود بصورت اعجاز روز روشن میں آسمان کی طرف جائیں اور پلٹ آئیں، تو بھی حق کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ غور کیجئے گا۔ پانچ، سکرت ابصارنا کم مطلب۔ سکرت سکر کے مادے سے چھپانے کے معنی میں ہے، یعنی ہر دھرم کافر کہتے ہیں کہ ہماری حقیقت میں آنکھ پر گویا پردہ ڈال دیا گیا ہے، اور اگر ہم اپنے تئیں آسمان کی طرف محو پرواز دیکھیں تو یہ ایک خیالی بات ہے۔ یہ بالکل وہی چیز ہے جسے فارسی زبان میں چشم بندی اور نظر بندی سے تعبیر کرتے ہیں، اردو میں اسے فریب نظر کہتے ہیں۔ مترجم، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دوسرے کے ہاتھ کی صفائی کی وجہ سے انسان حقیقت کو صحیح طور پر نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اس کے خلاف محسوس کرتا ہے۔ یہ جو اس کے بعد جملہ نحنو قوم مسحورون، بلکہ ہم تو جادو زدہ ہیں، آیا ہے، اگرچہ فریب نظر بھی ایک قسم کا جادو ہے، لیکن شاید یہ اس طرف اشارہ ہو کہ معاملہ چشم بندی سے بھی بالا ہو گیا ہے اور ہمیں سر تپا جادو کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف ہماری آنکھ جادو کے زیر اثر ہے بلکہ ہمارا سارا وجود جادو کے اسباب کے سبب اپنا حقیقی احساس گنوا بیٹھا ہے، اور جو کچھ یہ محسوس کرتا ہے خلاف حقیقت ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جب ہم کسی انسان کو کسی ذریعے سے اوپر لے جائیں اور نیچے لے آئیں تو وہ اس حالت کو نہ صرف اپنی آنکھ سے بلکہ پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتا ہے۔ لہذا اگر کسی کی پوری طرح چشم بندی کر دی جائے تو وہ پھر بھی اپنے اوپر نیچے آنے جانے کو محسوس کرے گا۔ یعنی فرض کریں کہ ان مشرکین کو ہم آسمان کی طرف لے جائیں تو پہلے کہیں گے کہ ہماری نظر کو فریب دیا گیا ہے، اور بعد میں متوجہ ہوں گے کہ یہ حالت تو بدون چشم قابل احساس ہے، تو کہیں گے کہ اصولی طور پر تو سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا پورا وجود سحر زدہ ہے اور اس پر جادو کیا گیا ہے۔